ناظرین السلام علیکم، زاویہ نگاہ لے کر میں احمد عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین آج بھی ہم ہفتے کے بعض اہم واقعات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے عناوین۔
قائد انقلاب اسلامی سے شام کے صدر کی اہم ملاقات، ترکی میں حجاب پر پابندی کا خاتمہ، امریکہ اور نیٹو کے حملوں پر پاکستان کا موقف، مقبوضہ فلسطین ہجرت کرنے والے یہودیوں کی عدم دلچسپی، اور عراقی جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے کی نوری مالکی کی کوششیں۔
ناظرین شام کے صدر بشار اسد نے گزشتہ ہفتے کو ایران کا بہت اہم دورہ کیا۔ ہفتے کے روز انجام پانے والے اس دورے میں جہاں بشار اسد نے ایران کے متعدد حکام سے ملاقات کی، وہیں ان کی ملاقات قائد انقلاب اسلامی سے بھی ہوئی۔ اس ملاقات میں قائد انقلاب اسلامی نے ایران اور شام کے تعلقات کو بے مثال قرار دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
شام کے صدر بشار اسد کا دورہ تہران اور ایران کے اعلی حکام سے ان کی ملاقاتیں سیاسی اور صحافتی حلقوں میں مسلسل توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ بشار اسد گزشتہ ہفتے ایک اعلی رتبہ سیاسی اور اقتصادی وفد کے ساتھ تہران آئے تھے۔ تہران میں اپنے ایک روزہ قیام کے دوران قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ہونے والی ان کی ملاقات ایرانی حکام سے ان کے مذاکرات کا اہم ترین حصہ تھی۔ شام کے صدر کے ساتھ ملاقات میں قائد انقلاب اسلامی نے گزشتہ 30 برسوں کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران اور شام کے تعلقات کو بے مثال قرار دیا، اور شام کے سابق صدر حافظ اسد مرحوم کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ دونوں ملکوں کا تعاون ماضی سے زیادہ بہتر انداز میں جاری رہنا چاہیے۔ قائد انقلاب اسلامی نے مشرق وسطی میں امریکہ کی غاصبانہ موجودگی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ علاقے میں اسلامی مزاحمت کا خاتمہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن اس کی یہ کوششیں ماضی کی طرح ناکام رہیں گی۔ اس ملاقات میں شام کے صدر بشار اسد نے بھی ایران اور شام کے تعلقات کو مثالی قرار دیا اور کہا کہ ایران اور شام کے تعلقات تمام شعبوں میں وسیع تر ہوں گے، کیونکہ تہران اور دمشق ایک ہی محاذ میں شامل ہیں اور مشترکہ اہداف کے حامل ہیں۔ ایران اور شام کے تعلقات کی اہمیت پر تاکید سفارتی آداب کا جز نہیں بلکہ ایک زمینی حقیقت ہے جو گزشتہ 30 برسوں میں ایران اور شام کے باہمی تعاون کی صورت میں منظر عام پر آئی ہے، اور اس کا سب سے اہم پہلو مشرق وسطی کے علاقے میں امریکہ کی سازشوں کا کامیاب مقابلہ ہے۔ واضح ہے کہ عرب ممالک سے ایران کے تعلقات کا فروغ علاقے کے ملکوں اور تمام عالم اسلام کے مفاد میں ہے، اور اس نقطے پر قائد انقلاب اسلامی نے بھی شام کے صدر کے ساتھ ملاقات میں تاکید فرمائی ہے۔ ایران اور شام غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ملت فلسطین کی استقامت کی حمایت کرنا اپنا انسانی اور اسلامی فریضہ سمجھتے ہیں، اور ان کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں تمام اسلامی ممالک پر سنگین ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ عراق کے سلسلے میں بھی تہران اور دمشق کی یہی پالیسی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے عراق کی مدد و اعانت کی جانی چاہیے تاکہ اتحاد و یکجہتی اور امن و سلامتی قائم ہو، اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت سے عراق میں ایک مضبوط حکومت تشکیل پائے، کیونکہ ملک کو اغیار کی مداخلتوں سے بچانے کا یہی ایک واحد راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شام کے صدر سے اپنی ملاقات میں قائد انقلاب اسلامی نے عراق کے مسائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ امید ظاہر کی کہ تمام سیاسی جماعتیں عوام کے ووٹوں کی بنیاد پر اور باہمی تعاون کے ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی، عوامی مشکلات کے حل اور قابض قوتوں کے انخلا کی سمت اہم قدم اٹھائیں گی۔
ناظرین ترکی میں حجاب پر لگی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ اس طرح اس ملک کے مسلم عوام کی ایک دیرینہ خواہش پائے تکمیل کو پہنچی۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
ترکی کے ہائر ایجوکیشن بورڈ نے ایک سرکولر جاری کر کے یونیورسٹیوں میں طالبات کے حجاب پر عائد پابندی منسوخ کر دی ہے۔ اس طرح ترکی میں حجاب اسلامی پر عائد پابندیوں کا خوف اب ختم ہو گیا ہے۔ ترکی کے اعلی تعلیمی ادارے کا یہ فیصلہ نئے تعلیمی سال میں ان طالبات کے لیے ایک مثبت پیغام ہے جو برسوں سے حجاب مسلمان خاتون کا تشخص یا حجاب اسلام کا حکم ہے کے نعرے کے ذریعے یونیورسٹیوں میں حجاب پر عائد پابندی کے خلاف جدوجہد کرتی رہی ہیں۔ ترکی میں 1982 میں اسلامی حجاب پر پابندی عائد کی گئی اور ترکی کے اس وقت وزیر اعظم ترگت اوزال نے 1988 میں ترکی کی یونیورسٹیوں میں حجاب اسلامی سے متعلق قانون کو تبدیل کر دیا، لیکن اس وقت کے صدر کینن ایورن نے اس قانون کا جائزہ لینے کے لیے اسے عدالت میں بھیج دیا اور آئینی عدالت نے بھی یونیورسٹیوں میں حجاب پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ اسلامی حجاب کے سلسلے میں آئینی عدالت کا دوسرا فیصلہ 1991 میں صادر ہوا اور اس کے بعد 1999 میں ترکی کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے اس فیصلے کی توثیق کر دی اور سن 2005 میں یورپی یونین کی انسانی حقوق سے متعلق عدالت کے حکم سے اسے ترکی کی مذہبی علامت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ ترکی کی انصاف و ترقی پارٹی اگرچہ اپنے اقتدار کے پہلے دور میں حجاب اسلامی پر عائد پابندی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھا سکی، لیکن اس پارٹی کے رہنما اور موجودہ وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے 2005 میں وعدہ کیا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے بنیادی قدم اٹھایا جائے گا۔ ان کے اس وعدے کے بعد ترکی کے عوام میں یہ توقع پیدا ہو گئی تھی کہ اردوغان حکومت آئین میں ترمیم کے لیے ہونے والے ریفرنڈم میں، جس میں 58% سے زیادہ عوام نے مثبت ووٹ دیے ہیں، حجاب اسلامی کے معاملے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور تمام سرکاری اداروں سے حجاب پر عائد پابندی کا خاتمہ ہو جائے گا۔
ناظرین، پاکستان کے قبائلی علاقوں پر نیٹو اور امریکہ کے حملے بدستور جاری ہیں۔ ان حملوں میں پاکستان کے سیکیورٹی اہلکار بھی مارے گئے، جس کے بعد سے پاکستانی حکومت نے ان حملوں پر شدید احتجاج کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس سلسلے میں پاکستان کے معروف تجزیہ نگار غلام اکبر صاحب کا تبصرہ۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے کہ جو دہشت گرد عناصر ہیں اس خطے میں، جو کام کر رہے ہیں، جو کاروائیاں کر رہے ہیں دہشت گردی کی، جو تخریبی کاروائی میں ملوث ہیں، ان میں کون سے لوگ ہیں، وہ کس طاقت کی پے رول پہ ہیں، یہ اندازہ لگانا اب بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کیونکہ امریکنز کا پاسٹ ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی اور پینٹاگان کی بظاہر کچھ اور ہوتی ہے، اور سی آئی اے کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا اسے بالکل برعکس چل رہی ہوتی ہیں۔ میں تو اب کسی بھی جو سرگرمی ہوتی ہے نا، دہشت گردی کی کوئی بھی کاروائی ہوتی ہے، اس پہ کو میں شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ سب امریکن کسی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اب دیکھیے، وہ ہماری خود مختاری کو ڈرون حملوں کے ذریعے، وہ اس نے کافی عرصے تقریباً 3 سال سے، وہ مسلسل 2 سال اور پچھلے سال تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس سال بھی بہت زیادہ انہوں نے بڑھا دی ہیں ڈرون حملے گزشتہ دنوں، اور پھر نیٹو نے جو فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، وہ تو براہ راست ہماری خود مختاری پہ۔ اگر پاکستان کے عوام اس میں چپ بیٹھ جاتے، یا میں سمجھتا ہوں ہماری فوجی قیادت جو ہے اس میں، ضروری یہ تھا کہ ہماری سیاسی قیادت سامنے کھڑی ہوتی۔ اب پاکستان کے عوام کسی بھی صورت میں امریکہ کی جارحیت جو ہے اس خطے میں برداشت نہیں کریں گے۔ دیکھیے، یہ ایک، اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ پرویز مشرف کے آخری دور میں، یا زرداری صاحب وہاں کوئی وعدہ ایسا کر کے آئے ہوئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی اس معاملے میں مؤثر احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن اب میرے خیال میں تمام معاملات پر نظر ثانی ہوگی، वो जो भी किसी एक वो मुश्तबा शख्स को मारने के लिए वो हमला करते हैं, वो पूरे खत्ते को गैर महफूज बनाते हैं, वहाँ शहरी हमारे मारे जाते हैं, और एक शहरी भी अगर मारा जाता है तो मैं समझता हूँ कि अमेरिकन्स को हिसाब देना चाहिए उसका। ये बदकिस्मती है, लेकिन ये सूरत हाल मेरा ख्याल अब ज्यादा कायम नहीं, देर तक नहीं रहेगी। इस पर मूवमेंट पाकिस्तान में डेफिनेटली बिल्ड होगी इस ड्रोन हमलों को बंद कराने के लिए, क्योंकि ड्रोन हमले जो है बहरहाल हमारी खुद मुख्तारी पर एक बहुत बड़ा, अगर उन्हें शुबा है कि किसी खत्ते में वो अलकायदा का नाम देते हैं, वो तो सबको जो लोग भी इस्लाम का नाम देते हैं उसको वो अलकायदा करार देते हैं, तो वो हमें जब तक के हमें स्पेस नहीं दें कि हम खुद यहाँ के मामलात को हल करें, और अगर हम एक डायलॉग का प्रोसेस अपने तौर पर हम इस खत्ते में मुख्तलिफ और हम मिलकर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए तो मेरे ख्याल हम बेहतर तौर पर इस खत्ते के मसाइल हल कर सकेंगे।
नाज़रीन, सहोनी हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद मकबूजा फिलिस्तीन की जानिब दुनिया के दीगर इलाकों से यहूदियों की हिजरत का सिलसिला कम से कम तर और महदूद से महदूद तर होता जा रहा है। इसकी क्या वजूहात है, सुनिए हमारा यह तबसरा।
इसराइल के महकमे शुमारियात की रिपोर्टों से पता चलता है कि गुज़िश्ता बरसों में मकबूजा फलस्तीन की जानिब यहूदियों की मुहाजरत इंतहाई निचली सतह तक पहुंच गई है और इसमें सालाना तकरीबन 18,000 की कमी आ रही है। इसराइल के महकमे शुमारियात से शाया होने वाली रिपोर्ट से मालूम होता है कि अमरीका से हिजरत करके मकबूजा फलस्तीन आने वाले यहूदियों की तादाद 2,600 से ज्यादा नहीं है और साबिक सोवियत यूनियन के मुल्कों से हिजरत करके मकबूजा फलस्तीन आने वाले यहूदियों की तादाद सालाना तकरीबन 6,600 से कम हो गई है। मकबूजा फलस्तीन की जानिब यहूदियों की मुहाजरत में कमी ऐसे वक्त में हुई है कि यह हुकूमत यहूदियों को मकबूजा फलस्तीन लाने के लिए भारी रकम खर्च कर रही है। आदाद शुमार से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मकबूजा फलस्तीन की जानिब यहूदियों की मुहाजरत में कमी और बिलअक्स मुहाजरत में इजाफे का सिलसिला जारी है और सहयोनी हुकूमत की जानिब से मुहाजरीन को अपनी जानिब खींचने के लिए बजट में इजाफा भी अमली तौर पर इस अमल को नहीं रोक सका है। इस मामले ने सहयोनी हुकाम के दरमियान अमली तौर पर तशवीश पैदा कर दी है। सहयोनी हुकूमत जो एक जाली हुकूमत है वो कलमरव और आबादी जैसी शनाख्त से आ रही है। ये हुकूमत गासिबाना कब्जे और दुनिया भर से यहूदियों को मकबूजा फलस्तीन लाकर आबाद करने के बाद अपने मसाइल और मुश्किलात हल करने की कोशिश में रही है, लेकिन इस तब्दीली के अमल से पता चलता है कि उसकी ये पॉलिसियां भी नाकाम हो गई हैं। सहयोनी हुकूमत की मुतजल्जल सूरत हाल और जाली हुकूमत की जाली पॉलिसियां ऐसी हैं कि हत्ता इस हुकूमत के हामी भी इस मसले पर पर्दा डालने पर कादर नहीं है और अपनी रिपोर्टों में इसका एतराफ कर रहे हैं। अमरीकी जासूसी इदारे CIA के जरिए अंजाम पाने वाले हालिया सर्वे के मुताबिक, जिसे अमरीकी सेनेट और कांग्रेस में पेश किया गया है, इसराइल आइंदा 20 बरस से ज्यादा बाकी नहीं रहेगा। CIA की रिपोर्ट में ये बात जोर देकर कही गई है कि आइंदा 15 वर्षों में 2 मिलियन इसराइली अमरीका आकर आबाद हो जाएंगे। इस तजियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन 1,600,000 इसराइली दोबारा अपने वतन यूरोप पलटना चाहते हैं। सहयोनी हुकूमत खोखले दावों के जरिए तमाम मुल्कों के यहूदियों को मकबूजा फलस्तीन की जानिब हिजरत की तरगीब दिलाती रही है, लेकिन यहूदी मुहाजरीन मकबूजा फलस्तीन में आने के बाद इस हुकूमत के खोखले दावों और उसकी नस्ल परस्त हुकूमत के इम्तियाजी सलूक का शिकार हो जाते हैं। सहयोनी मुआशरे के मसाइल और इन्हिराफात का राज फाश हो जाने की बिना पर मकबूजा फलस्तीन मुहाजरत करने वाले यहूदियों की तादाद में भारी कमी आई है, जिसके नतीजे में सहयोनी हुकूमत की बका के हवाले से उसे संगीन मसाइल का सामना है।
ناظرین، عراق میں طویل انتظار کے بعد حکومت کی تشکیل کا راستہ ہموار ہوتا دکھائی دے رہا ہے. وزارت عظمیٰ کے لیے نوری مالکی کو نامزد کیا گیا ہے. ہم اس موضوع پر اسٹوڈیو میں گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب، آپ نے تعارف خود کریں،
گلشن نقوی صاحب.
جناب گلشن نقوی صاحب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے.
جی شکریہ جی.
حکومت کی تشکیل کا معاملہ عراق میں ایک لمبے عرصے سے
جی
بار بار ٹلتا جا رہا تھا، اور اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی تھی. اب ایک نیا ڈیولپمنٹ اور تبدیلی جو نظر آ رہی ہوئی ہے کہ آخر کار جناب نوری مالکی کو امیدوار بنایا گیا ہے عراق کے سب سے بڑے پارلیمانی گروپ کا، جس کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں ہیں اس اتحاد نے، یعنی نیشنل الائنس یا عراق کے قومی اتحاد کی جانب سے نے. تو اب ان کے سامنے ایک مرحلہ ہے، چونکہ یہ نوری مالکی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت میں وہ تمام پارٹیاں شریک اور سہیم ہوں جو انتخابات جیتی ہیں، جنہیں ووٹ ملے ہیں، اور قومی وفاق کی ایک حکومت تشکیل پائے. اس سلسلے میں جو کوششیں کر رہے ہیں نوری مالکی صاحب، اس پر کچھ روشنی ڈالیے.
جی بالکل، اس سلسلے میں نوری مالکی صاحب جو مین کام اس وقت انجام دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ ان تمام گروہوں کے ساتھ اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، جنہوں نے 7 مارچ کو ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی. تو سب سے بڑا اور سب سے اہم کام جو ہے وہ یہی ہے، چونکہ نوری مالکی چاہتے یہ ہیں کہ عراق میں ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کی جائے، جس میں عراق کی تمام سیاسی جماعتیں یا زیادہ سے زیادہ سیاسی جماعتیں حصہ لے سکیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، چونکہ عراق میں کوئی ایسی جماعت نہیں کہ جو اکیلی اور تنے تنہا جو ہے وہ حکومت سازی کا کام انجام دے سکے، اپنی حکومت بنا سکے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ چونکہ عراق میں آپ جانتے ہیں کہ بدامنی روز بروز اس میں شدت آتی جا رہی ہے، اور ادھر سے امریکہ بھی وہاں سے ابھی نکلا نہیں ہے، امریکہ قبضہ جو ہے امریکہ کا وہ بدستور عراق پر جاری ہے. تو بدامنی کو روکنے کے لیے اور ایک متحدہ اور ایک پرامن اور ایک مستحکم عراق، ایک نیا عراق، ایک جدید عراق کی تشکیل کے لیے ضروری ہے اس وقت کہ ایک ایسی حکومت تشکیل دی جائے جو وسیع البنیاد ہو، جس میں زیادہ سے زیادہ جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہوں، تاکہ اگر ایسی کوئی حکومت تشکیل پاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو زیادہ جماعتوں کی اور اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ عوام کی حمایت حاصل ہوگی، اور پھر یہ بدامنی جو ہے اس کا سلسلہ رک جائے گا، تھم جائے گا، اور امریکہ کو نکالنے کا جو مطالبہ ہے پورے عراقی عوام کا اس میں بھی شدت پیدا ہوگی، اور وہ مطالبہ
تکمیل کے قریب پہنچے گا.
جی تکمیل کے قریب پہنچے گا. تو اسی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نوری مالکی جو کہ عراقی وزیر اعظم ہیں، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ عراقی پارلیمنٹ کے جو قومی اتحاد الائنس ہے ان کی طرف سے نامزد وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیے گئے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جماعتوں کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے جائیں، مذاکرات کیے جائیں، اور ان کے نظریات کو اہمیت دی جائے. اسی سلسلے میں انہوں نے اپنے جو ان کا سب سے بڑا مخالف اتحاد شمار ہوتا ہے العراقیہ، جس کے سربراہ ایاد علاوی ہیں، تو ان کی پارٹی سے بھی اور اس العراقیہ اتحاد سے بھی ان کے نمائندوں نے گفتگو کی، اور اس کے علاوہ دوسرے کردستان کے جو ہیں، کردستان کا جو اتحاد ہے ان کے ساتھ بھی ان قریب وہ گفتگو کرنے والے ہیں، بلکہ جو پارلیمانی گروہ ہے کردوں کا اس نے تازہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، اس گروہ نے جو مذاکرات کر رہے ہیں نوری مالکی کے گروہ کے ساتھ اور ان کے دھڑے کے ساتھ، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ نوری مالکی نے ان کی تمام شرائط کو قبول کر لیا ہے، ان کو قبول کر لیا ہے. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صدر گروہ جو ہے اس نے بھی اپنے ملک کے وسیع مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے نوری مالکی کی حمایت کا اعلان کیا ہے. فضیلت پارٹی ہے عراقی، اس نے بھی دو دن قبل دو تین دن قبل جو ہے وہ نوری مالکی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. تو ان تمام باتوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آئندہ چند دنوں تک پارلیمانی اجلاس بلایا جائے گا جس میں وزیراعظم کا اعلان کر دیا جائے گا. اور وزیراعظم نوری مالکی نے جو اچھی بات کہی ہے, انہوں نے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو ان مذاکرات کے جاری رکھنے پر تاکید کی ہے اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کے ساتھ مل سکتی ہیں
ایک کو شامل کیا جائے اور ان کے سامنے چیلنج صرف العراقیہ جو اتحاد ہے یا پارٹی ہے وہ ایک نظر آ رہی تھی. لیکن ایک تازہ رپورٹ یہ بھی تھی کہ اس پارٹی کے 30 اراکین نے نوری مالکی کی حکومت اور ان کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیے جانے کی حمایت کا اعلان کیا ہے. تو گویا مذاکرات کا عمل گویا کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے.
جی بالکل کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند دن جو ہیں یا چند ہفتے جو ہیں اس میں وزیراعظم کا اعلان کر دیا جائے گا اور کابینہ جو ہے وہ تشکیل دے دی جائے گی. تو یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ نوری اس کا کریڈٹ جو ہے وہ نوری مالکی کو ہی جاتا ہے چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اور اپنی قوم سے مطالبہ بھی کیا ہے, کہا یہ ہے کہ ہماری گزشتہ جو حکومت تھی اس میں کچھ خامیاں بھی ہوئی ہیں, تو اپنی خامیوں کو انہوں نے اعتراف کیا ان کا اور تمام عراقیوں سے کہا ہے کہ وہ آئندہ جو حکومت تشکیل پانے والی ہے اس میں شرکت کریں اور جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں بلکہ جو مشترکات پائے جاتے ہیں ان کی تقویت کریں تاکہ ایک وسیع البنیاد حکومت جو ہے وہ عراق میں قائم ہو سکے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف نوری مالکی کی خواہش اور انہی کا اقدام نہیں ہے بلکہ عراق کے پورے عوام جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ عراق میں ایک ایسی حکومت قائم ہو جو وسیع البنیاد ہو. اور اس کا مطالبہ اور اس کے امید کا اظہار جو ہے وہ بہت سے لوگ کر بھی چکے ہیں جو عہدیدار ہیں, عراقی جو عراقی کردستان کا جو علاقہ ہے وہاں کے جو عہدیدار ہیں ان کی طرف سے بھی ایسے اظہارات اور ایسے بیانات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں کہ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ جو حکومت تشکیل پائے گی اس میں گروہوں کو اور سیاسی جماعتوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا بلکہ ایک کنارے پہ نہیں لگایا جائے گا بلکہ سب کی نمائندگی جو ہے وہ رہے گی.
اس پورے عمل میں آپ عراق کی مذہبی قیادت کا رول کیا دیکھتے ہیں؟
عراقی جو مذہبی قیادت ہے خاص طور پر آیت اللہ سیستانی جو ہیں انہوں نے ہمیشہ سے عراق اتحاد کی بات کی ہے اور جلد از جلد حکومت کی تشکیل پر زور دیا ہے. تو وہی جو پوری عراقی عوام کا جو مطالبہ ہے وہی عراقی کی جو مذہبی قیادت ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک وسیع البنیاد حکومت جو ہے وہ تشکیل دی جائے. اور عراقی عہدیدار جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ملتے رہتے ہیں آیت اللہ سیستانی کے ساتھ اور ان کی ہدایات سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں. تو آیت اللہ سیستانی یہی چاہتے ہیں کہ عراق میں وسیع البنیاد حکومت جو ہے وہ تشکیل دی جائے اور اسی کی ہمیشہ انہوں نے تاکید کی ہے عوام کے سامنے بھی اور عراقی عہدیدار جو ہیں ان کے سامنے بھی.
جی عراق میں حکومت تشکیل پا رہی ہے, یہ عمل جاری ہے. ایک خبر ابھی یہ بھی آئی ہے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ جہاں یہ عمل بلکہ انتخابات جب شروع ہوئے اس سے پہلے الیکشن کے جو انتخابی جو مہم چلی اس کے بعد پورے تمام مراحل میں امریکہ کی مداخلت ہر جگہ بار بار نظر آئی. چنانچہ امریکی سفیر جیمز جیفری کا ابھی ایک بیان یہ آیا ہے جس میں انہوں نے اس بات پہ تاکید کی ہے کہ صدر دھڑے کو عراق کی حکومت میں کوئی بڑا عہدہ نہیں ملنا چاہیے
جی.
ورنہ بغداد اور واشنگٹن کے تعاون پہ اس کا برا اثر پڑے گا
جی.
اس سلسلے میں کیا کہیں؟
یہ امریکی سفیر کی بات جو ہے بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. ایک طرح سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ عراق داخلی امور میں مداخلت ہے. امریکی سفیر سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ آپ کون ہوتے ہیں, آپ کا اس سے کیا ربط ہے کہ آئندہ کی حکومت میں کون سا دھڑا جو ہے وہ شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, کس کو ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے. یہ عراق کا ایک داخلی مسئلہ ہے اور اس میں امریکہ کو کسی طرح کے اظہار رائے کا اور اظہار نظر کا حق حاصل نہیں ہے. تو یہ واضح طور پر عراق کے امور میں امریکہ کی مداخلت ہے, یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ جمہوریت کا بہت بڑا اپنے آپ کو لمبردار سمجھتا ہے
جی جی.
اور جمہوریت میں بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے, اقتدار کا طبقہ ہوتا ہے, حزب اقتدار ہوتی ہے, اور دوسری جو ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے, حزب مخالف ہوتی ہے. तो ये कैसी अमेरिका की जमहूरियत है कि वो जो सदर ग्रोह जो है उसकी इराकी हुकूमत की जो इराकी हुकूमत बनेगी आइंदा जो काबीना तश्कील पाएगी उसमें उसकी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि चूंकि जिस सदर ग्रोह की तरफ आपने इशारा किया और जिसको हुकूमत में और आइंदा काबीना में शामिल ना करने के लिए इन्होंने एक तरह से डिक्टेशन दी है अमरीकी सफीर ने, वो ऐसा ग्रोह है कि जो अमरीका का मुखालिफ है और उसने हमेशा से ये कहा है कि अमरीका को इराक से निकल जाना चाहिए और हमेशा उसने इराक में अमरीकी मौजूदगी की मुखालिफत की है। तो एक तरफ से अब अमरीका जमहूरियत का दावा करता है और दूसरी तरफ से अपने एक मुखालिफ ग्रोह को हुकूमत में दाखिल नहीं यानी होने दे रहा, तो ये एक तरह का झूठी जमहूरियत है ये।
जी ज़ाहिर है जबकि सर धड़े के पास पार्लियामेंट में 40 सीटें हैं उसके, यानी मकसद ये कि काफी वसी पैमाने पे अवामी नुमाइंदगी हासिल है।
जी बहुत बड़ी अवामी नुमाइंदगी हासिल है। एक तो मैंने इशारा किया उसकी तरफ कि ये अमेरिका का मुखालिफ ग्रोह है सदर ग्रोह, और दूसरा ये है कि ये एक शिया है, ऐसा शिया ग्रोह है जो कि बहुत ही इराक में असर व रसूख रखता है। जाहिर है कि उसको 40 नशिस्तें मिली हैं तो उसका इराक में इसी से उसके असर व रसूख की निशानदही होती है। तो अमरीकी हुकाम चाहते ये हैं कि एक तरफ से नूरी मालिकी पर दबाव डालें कि वो इस ग्रोह को जो है वो शामिल ना करें, दबाव डालना चाहते हैं नूरी मालिकी पर, और इराक में आइंदा जो हुकूमत तश्कील पाएगी उसमें ये चाहते हैं कि अहले तशय्यो का जो असर व रसूख है उसमें भी कमी वाकई हो।
जी लेकिन ये यहाँ सवाल ये है कि जब वहाँ इस मुल्क में शियों की अक्सरियत है और शियों की तादाद काफी ज्यादा है तो जाहिर है खुद हुकूमत में उसी तनासुब से नुमाइंदगी भी होगी, तो इसको कैसे कम किया जाए।
हाँ नहीं बिल्कुल यही तो मैंने कहा ना कि ये अमरीका की जमहूरियत के दावे के जो है वो समझिए आपके उनके एक तमाचा ही समझिए उनकी जमहूरियत के।
अच्छा एक सवाल ये है कि सदर धड़े की इतनी मुखालफत तो कर रहे हैं जिसके पास 40 सीटें हैं पार्लियामेंट में मुंतखब होकर जो आए हैं 40 अफराद उनकी तो मुखालफत कर रहा है अमरीका, लेकिन बास पार्टी की वो अनासर जिन्हें इराक के नए आइन और नए इराक में जिनके लिए कोई जगह नहीं चूंकि उनके जराइम इतने संगीन हैं उनकी हिमायत अमरीका की तरफ से वक्तन फोक्तन वो तश्तज़बाम होती जाती है।
ये आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है इस जगह पर कि एक तरफ अमेरिका सदर ग्रोह की के जिसको इराक में बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल है उसके लिए कोशिशें कर रहा है कि वो इराक की आइंदा काबीना में उसको शमूलियत ना मिले, शिरकत ना मिले और कोई भी वजारत जो है उसके पास ना जाए या कम अज कम वजारतें जो हैं वो उसके पास उसको मिले। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि आपने जिक्र किया कि बास पार्टी जो है
पार्टी के वो ये दोहरे मेयार हैं जमहूरियत के सिलसिले में, और हम देखते हैं कि नाजरीन सिर्फ जमहूरियत नहीं बल्कि इंसानी हुकूक का मसला हो या दूसरे आलमी कवानीन की पाबंदी का मसला हो या जो भी अहम मसाइल इस वक्त दुनिया में मौजू बहस बने हुए, तमाम उम्र में अमरीका की पॉलिसी हमें दोगली ही नजर आती है। नाजरीन आपकी राय और आपके तबसरे का हमें इंतजार रहेगा प्रोग्राम के सिलसिले में। अगली मुलाकात तक अहमद अब्बास और साथियों को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया।